ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله مولانا العظيم یہ لیلہ فی قریش کی صورت تو انشاءاللہ آپ سب کو یاد ہی ہوگی، یاد ہے نا؟ آپ کے فائدے کے لیے ایک بات بتلاؤں، ہم جب سفر میں نکلتے ہیں تو حضرت ہمیشہ ہم کو یہ بات سکھلاتے ہیں کہ سفر کی جو سنت دعائیں ہیں اس کے بعد 11 مرتبہ یہ لیلاف قریش پڑھ لو، اس کی برکت سے سفر میں بہت ہی امن، سلامتی اور حفاظت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ عمل میں آپ سب کو بھی بتلاتا ہوں کہ جب کبھی بھی یہاں سے آپ سفر میں نکلو تو 11 مرتبہ یہ سورت پڑھ لیا کرو، ایسے بھی امن، سلامتی، حفاظت اور عافیت کے لیے اس سورت کو پڑھنا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث پر یقین عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے سنا 1948 کی بات سنی، ایک مرتبہ تقریباً آج سے 15-16 سال پہلے جب یہاں بچوں کے لیے کھانے پینے کے نظام کے ساتھ مدرسہ قائم ہوا تو کبھی کبھی آنا ہوتا تھا، مہینے میں کبھی 2 مہینے میں۔ ایک روز جمعہ تھی، میں صبح میں بارڈولی سے نکلا، والد صاحب حضرت مولانا سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، میں نے بتلایا کہ میں نانند پیڑا جا رہا ہوں، دعائیں لی اور پھر میں فجر کے بعد بارڈولی سے نکلا۔ اس علاقے میں اللہ کی توفیق سے، ہمارے بڑوں کی توجہات اور دعاؤں سے 6 مکتب سے شروعات کی۔ اس وقت ہم ہی وزیٹر تھے، نگران بھی خود تھے، مولانا صادق صاحب اور مولانا شوکت صاحب ہم لوگ آیا کرتے تھے۔ پھر عصر کے وقت پر میں مغرب سے کچھ پہلے بارڈولی واپس پہنچ گیا تو والد صاحب نے دیکھ کر کے بہت تعجب سے پوچھا کہ نانند پیڑا جا کر آ گئے؟ میں نے کہا جی حضرت نانند پیڑا جا کر آ گیا۔ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حافظ شبیر صاحب کو وہ زمانہ یاد ہے، روتے ہوئے مجھے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ بیٹا 1956-57 میں ہم لوگ نانند پیڑا جاتے تھے تو آہوا تک بس ملتی تھی، اور آہوا بھی ایسے پہنچتے تھے کہ سملک سے، ڈابھیل سے مرولی ٹرین میں گئے، مرولی سے ٹرین میں بیٹھ کر کے بلی مورا اترے، بلی مورا سے وگھئی کی ٹرین پکڑی، پھر وہاں سے آہوا کی بس پکڑی، اور آہوا سے پیدل چل کے ہم نانند پیڑا جاتے تھے۔ اور پھر وہاں 3-4 روز ہمارا قیام رہتا تھا۔ یہ مسجد تو تھی ہی نہیں، وہ جو پرانی تھی وہ تو الحمدللہ میں نے بھی دیکھی ہے کیسی تھی، لکڑی کی ایک دم نیچی پرانی، اور اس سے پہلے جو عبادت خانہ تھا تو فرماتے تھے کہ تم صبح سے شام تک میں نانند پیڑا جا کر کے بھی آ گئے، اور ہم لوگ اس زمانے کے اندر آہوا سے نانند پیڑا، نانند پیڑا سے آہوا پیدل جاتے آتے تھے۔ اور کچے راستے، لائٹ اور بجلی کا بھی اس وقت انتظام نہیں، رہنے کے لیے بھی جیسی چاہیے ایسی کوئی سگوڑ نہیں، استنجے کے لیے ہاتھ میں پانی لے کر جنگل میں جاتے تھے۔ وہ پوری بات سنا کر کے وہ رونے لگے۔ میں نے اس لیے یہ بات آپ کو سنائی کہ میرے نانند پیڑا کے مسلمان بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کے لیے بہترین راستے بنوا دیے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہاں بس کی سہولت ہو گئی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ آگے چل کر کے میں آپ کو اللہ کی نعمت یاد دلاتا ہوں، قریب قریب اب ہر گھر کے اندر اپنی گاڑی الحمدللہ موجود ہے، کم از کم 2-wheeler ہونڈا ہے، بعضو کے پاس 4-wheeler گاڑی بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کہاں وہ پیدل چل کے آنا جانا ہوتا تھا اور آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑیاں عطا فرما دی، راستے پکے بنوا دیے۔ سب کہو الحمدللہ۔ پرانی مسجد تھی، ایک دم پانی کی بھی اس میں تکلیف، استنجے خانے کی بھی تکلیف، آج ماشاءاللہ اتنی بہترین خوبصورت سہولت والی مسجد بھی اللہ تعالیٰ نے بنوا دی، اور دونوں جگہ کے مکتب کو ملا کر کے 350 کے قریب بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، 400 کے قریب بچے پڑھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر بیچ میں کچھ حالات ایسے آئے کہ رمضان میں درخت کے پتے کھا کر کے افطار کرنی پڑے، ایسے حالات بھی آئے، اور جنگل کے اندر پانی پی کر کے روزہ رکھنا پڑا، یہ دن بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ خوف، گھبراہٹ، بے چینی، سارے حالات اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیے۔ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور سورہ الاعلاف قریش میں اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیشل یہ نعمتیں یاد دلائے۔ یہ قریش جو ایک خاندان ہے، جو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، یہ لوگ بھی پہلے جنگلوں میں زندگی گزارتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ مکرمہ کے اندر آباد فرمایا، اور ایسے وہ لوگ ڈر اور گھبراہٹ میں رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، کہ مکہ اور کعبہ کے آجو باجو عرب کے اندر جو دوسری بستیاں تھیں، دوسرے لوگ تھے، وہاں گھبراہٹ کا ایک ماحول تھا، جان کی حفاظت نہیں تھی، مال کی حفاظت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو مکہ اور حرم کی برکت سے امن، سکون، چین کی زندگی عطا فرمائی، اور غریبی کے جو حالات تھے اللہ تعالیٰ نے وہ مالداری والے حالات ان کو بتلائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اب الحمدللہ یہاں کے بچے مختلف مدرسوں کے اندر پڑھنے بھی جا رہے ہیں۔ 7 طالب علم تو ہمارے ڈابھیل میں ہیں، نواپور دارالحسان میں بھی بچے ہیں، کفلتا کے اندر تو مدرس بن گئے، آپ کے یہاں گئے استاد بن گئے، اب حافظوں کی، عالموں کی جماعت تیار ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی پہلے کے مقابلے میں روزی روٹی کے اندر بڑی اچھی برکت عطا فرمائی۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی کہ مسجد بنوا دی، مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، حافظ عالم بن رہے ہیں، روزی روٹی کے اندر برکت ہو رہی ہے، تو اب یہ سب کی سب نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ نعمت کیا چاہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو خدا کی ان نعمتوں کا تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت تم کو زیادہ دیں گے۔ مسجد کا شکر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، بلکہ بستی کا ہر بالغ مرد اور 7 سال کی عمر کا ہر بچہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آنے والا بنے، یہ اس مسجد والی نعمت کا شکر ہے کہ نماز کا ماحول قائم کرو، خشوع خضوع کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ، اتنی اچھی آپ لوگوں کو اللہ نے آبادی عطا فرمائی۔ میں آپ کو صحیح بات بتلاؤں، آپ وہاں آئیں گے تو ہمارے علاقے میں آجو باجو فیکٹریاں، اینٹ کے بھٹے، اس کی وجہ سے آب و ہوا اور پولیوشن اتنا خراب ہے کہ لوگوں کی صحت تندرستی کے اوپر اس کا بڑا اثر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے وہ تمام گندگی سے بچا کر ایک دم صاف ستھری جنگل کی فریش ہوا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمایا. یہ بھی ایک اللہ کی آج کے حالات میں بڑی نعمت ہے. اور ماشاءاللہ بہت اچھا مکتب قائم ہے, تو بستی کا ہر ہر بچہ اور بچی اس کے اندر تعلیم حاصل کرے, یہ مکتب والی نعمت کی شکر گزاری ہے. اور آگے اب میں آپ کو عرض کروں کہ اللہ تعالی ہم کو مال دے رہے ہیں, دولت دے رہے ہیں, تو اس نعمت کا بھی ہم کو شکر ادا کرنا ہے. مال والی نعمت, دولت, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کلو اشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ. اللہ نے حلال طریقے سے پیسے دیے تو حلال چیزیں کھاؤ, اور سنت طریقے سے کپڑے پہنو. میں سب ان بھائیوں کو کہوں گا, خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو, کہ سفید کپڑے پہنو اور کفنی ازار سلواؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے پسند فرماتے تھے, جیسے مردوں کو سفید کپڑے میں کفن, زندوں کے بھی سفید کپڑے پہننے چاہیے, اور کفنی ازار سلواؤ اور سنت طریقے سے اچھے کپڑے پہنو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیسے دیے, دولت دی, تو اچھے کپڑوں کے اندر اس کو لگانا چاہیے. اور خدا نے دولت دی تو اچھا کھاؤ, اچھا پیو. لیکن اللہ تعالیٰ ایک خاص بات ہم کو فرماتے ہیں, کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو پہنو استعمال کرو, شریعت نے جو بتلایا اس طریقے سے, لیکن اسراف مت کرو, اڑاؤ مت, اور پیسوں کو اور دولت کو ضائع اور برباد مت کرو. یہ اللہ تعالی ہم کو خاص طور پر حکم دے رہا ہے. دینی بھائیوں, اگر ہم نے یہ دولت, پیسے, روپیے, اس کی قدر کی اور اس کو صحیح جگہ کے اوپر لگایا, تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ابھی اور زیادہ آپ کو برکت عطا فرمائیں گے. خدا کا وعدہ ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو. اللہ فرماتے میں تم کو نعمت زیادہ دوں گا. اور آگے بات فرمائیں, وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب, میری سزا, میری پکڑ, یہ بھی بہت سخت ہے. اور ناشکری کا میننگ کیا؟ ایک مطلب ناشکری کا یہ ہے کہ آدمی پیسوں کو, دولت کو, روپیوں کو نہ خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ کرے, جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے ایسی جگہ پر خرچ کرے. یہ ناشکری ہے پیسوں کی, دولت کی. اور جو آدمی بھی ناشکری کرے گا تو اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ دولت دیتے ہیں وہ اللہ دولت واپس بھی لے سکتے ہیں, جو اللہ روزی دیتے ہیں, پیسے دیتے, وہ اللہ تعالیٰ وہ واپس بھی لے سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے برے دن سے آپ کی میری حفاظت کرنا ہے. دکھ کے دن بہت خطرناک ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں. اب اللہ کی دی ہوئی دولت ہماری زندگیوں کے اندر, کھانا ایک ضرورت ہے, کپڑے ایک ضرورت ہے, مکان بنانا ضرورت ہے, اس میں خرچ کرو, صحیح طریقے سے خرچ کرو. لیکن جو موقع آتے ہیں ہمارے یہاں, جیسے شادی کا موقع, منگنی کا موقع, موت میت کا موقع, ایسے جو موقع آتے ہیں, اس موقع کے اندر ہمیں دولت کو, پیسوں کو غلط طریقے سے خرچ نہیں کرنا ہے. اور یہی چیز ہم کو ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی ہے کہ پیسے خرچ کرنے کی جگہ شادی بیاہ نہیں ہے کہ وہاں آدمی پیسوں کو اڑاوے, منگنیوں میں اڑاوے, اور آدمی پیسوں کو موت میت کے موقعوں سے اڑاوے, یہ خرچ کر کے اڑانے کی جگہ نہیں ہے. میں آپ کو سمجھاؤں, حدیث سمجھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شادی میں کم سے کم خرچہ ہوگا, تکلیف اٹھائی ہوگی, اس شادی کے اندر بہت بڑی برکت ہوگی, بہت زیادہ برکت ہوگی. اب آپ جتنی بڑی شادی کرو گے, جتنا بڑا خرچہ کرو گے, اس میں دوڑ دھوپ بھی زیادہ ہے, اس میں محنت بھی زیادہ, تکلیف بھی زیادہ. اس لیے کہ اس کے لیے منڈپ بنواؤ, کھانا پکوانے کے لیے سامان لینے جاؤ, دعوت دینے کے ٹینشن میں چلو, اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ, کتنی ساری تکلیف آدمی کو اٹھانی رہتی ہے. اور اس تکلیف اور دوڑ دھام کے اندر ہمارے پیسے بھی خرچ ہوں گے, ٹائم بھی لگے گا, نمازیں بھی چھوٹے گی, اتنی ساری تکلیف, اور آخر کے اندر بڑا نقصان کیا کہ برکت ہماری شادی میں سے ختم ہو جائے گی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکہ, بہت زیادہ برکت والی وہ شادی جس شادی کے اندر دوڑ دھوپ تکلیف خرچہ سب کم سے کم ہوئے, اس میں اللہ تعالی زیادہ برکت عطا فرمائے. اب ہمارے یہاں الگ الگ طبقے ہیں لوگوں میں. ایک طبقہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے پیسے دیے ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, جن کے پاس پیسے ہیں, حلال طریقے سے کمائے ہیں, الحمدللہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ان کو پیسہ دیا. تو جو پیسے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہمارا دین ہم کو یہ کہتا ہے کہ یہ دولت, یہ پیسہ, یہ روپیہ شادی بیاہ میں اس طریقے سے اڑا کر کے برباد مت کرو, وہاں ختم مت کرو. مہر دو, مہر بہت اچھی چیز ہے. اگر آپ کو بہت شوق ہے تو آپ کی جو بہو آ رہی ہے, دلہن بن کے جو بیوی آ رہی ہے, اس کو مہر فاطمی دے دو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی مہر دے دو, کتنا اچھا طریقہ ہو جائے گا. اور مہر فاطمی دے دی اور دلہن کو جو ہے گھر لے آئے, سمپل نکاح کر لیا, دوسرے دن ایکات بکری وکری کاٹ کے دو چار رشتے دار, امام صاحب, مولوی صاحب, کچھ غریب لوگوں کو بلا کے ولیمہ کر لیا, مسجد میں اعلان کر کے سنت طریقے سے نکاح ہو گیا. کتنا اچھا سیدھا سادہ سمپل طریقے کا نکاح ہوا. اور آپ یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے بڑی دعوت کرنی تھی. اب بڑی دعوت کرنی ہے تو کم از کم 2 لاکھ روپے تو چاہیے, 1 لاکھ روپیہ تو چاہیے, 3 لاکھ روپے تو چاہیے. یہ تو میں آپ کو بہت کم بتلا رہا ہوں, 5 لاکھ 7 لاکھ بھی عام طور پر آج لوگ شادیوں میں خرچ کرتے ہیں. اب اگر آپ نے شادی سنت طریقے سے کی, فاطمی مہر دے دی, ایک آدھ بکری کاٹ کے ولیمہ چھوٹا سا کر دیا، مسجد میں نکاح کیا، کوئی بڑی دعوت نہیں کی، اب آپ کے پیسے بچ گئے، تو کتنا فائدہ ہوا؟ پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے گی، کہ میں نے سنت زندہ کی اور سنت طریقے سے سمپل نکاح کیا تو اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے. اور بتلاؤ، آپ کو اللہ اور نبی کو خوش کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے نا خوش. تو خرچہ بچانے کا اور سمپل سادگی والی شادی کرنے کا پہلا فائدہ کہ اللہ راضی، اللہ کے نبی راضی، اور سنت زندہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. اور وہاں ہم نے اثر پڑی آہوا میں، تو حضرت نے کتنی اچھی بات فرمائی، میں آپ سب کو اس کی دعوت دیتا ہوں کہ جو آدمی ہمت کر کے پہلے نمبر پر کہ میں سنت طریقے سے سمپل شادی کروں گا، سادگی والی شادی کروں گا، نبی کے سنت طریقے سے شادی کروں گا، اب بعد میں اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ ایسی شادی کریں گے تو اس کا ثواب بھی وہ شروعات کرنے والے کو اللہ عطا فرمائیں گے. اس لیے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ نیت کرو کہ اب جب ہمارے گھر میں شادی ہوگی تو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق شادی کریں گے. کہو انشاءاللہ. کون تیار ہے ہاتھ اٹھا اس کے لیے؟ ماشاءاللہ العزیز، ماشاءاللہ العزیز. دوسرا فائدہ میں آپ کو بتلاؤں، دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ پیسے بچ جائیں گے آپ کے، اور یہ تو بہت بڑی بات ہے پیسے بچ جانا. اور جو پیسے آپ کے بچ جائیں گے، میں آپ کو اس کا طریقہ بتلاتا ہوں. پیسے بچ جانے کا ایک بڑا فائدہ کہ جو آپ کا لڑکا، آپ کی لڑکی جس کی شادی ہو رہی ہے، اس کو اسی پیسے سے آپ ایک الگ سے گھر بنا دو، اس کے لیے آپ حلال روزی روٹی کی دکان کھول دو، یا اس کے لیے کوئی اچھا آوک کا سادھن کر دو. آپ نے پیسے بچا کر اس کا مکان بنایا، آپ نے پیسے بچا کر کے اس کے لیے دکان کھول دی، آوک کا سادھن کر دیا. میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، آپ کا بیٹا بیٹی شادی کے بعد اور بعد میں آپ کے پوترے نواسے ہوں گے، وہ آپ کے لیے دل سے دعا کریں گے کہ ہمارے ابا نے ہمارے لیے کتنا اچھا انتظام کر دیا، دل سے دعا کریں گے. ہم حضرت کے ساتھ بوسوانا گئے تھے، ایک ملک ہے افریقہ میں، تو اس موقع پر ایک صاحب نے عجیب کارگزاری وہاں سنائی تھی. ایک بہت مالدار آدمی، اس کے یہاں شادی ہوئی پہلی لڑکی کی، تو وہاں کے حساب سے اس نے $200,000 کا خرچہ کیا، یعنی $200,000 کا خرچہ اس نے کیا. پھر شادی ہو گئی لڑکی کی، 3 سال کے بعد اس کی دوسری لڑکی کی شادی آئی، تو دوسری لڑکی کو باپ نے پوچھا، بیٹا تیری پہلی بہن کی شادی کے وقت میں نے $200,000 کا خرچہ کیا تھا، $1 کے 70 روپے آتے ابھی ڈاؤن باؤ میں، تو آپ حساب لگا لو کہ $200,000 کے کتنے روپے آتے ہیں. تو اس نے دھیرے سے اپنی لڑکی کو کہا، بیٹا تیری بہن پر میں نے $2.5 لاکھ خرچہ کیا تھا 3 سال پہلے، اب مہنگواری بڑھی تو بتاؤ میں نے $4 لاکھ کی خرچے کی نیت کی ہے. تو دوسری لڑکی کیا کہتی ہے جواب میں، ابا جان آپ میری بہن پر آپ نے $2.5 لاکھ کا خرچ کیا تھا، اب میرے لیے آپ $4 لاکھ خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ شکریہ. ایک باپ کا یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ نے زمانہ ٹائم گزرا تو میرے لیے بجٹ بڑا بنایا، لیکن ابا میں آپ کو دھیرے سے کہتی ہوں کہ مجھے تو پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شادی کرنی ہے۔ ابا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میری شادی ایک دم سنت طریقے سے سادگی والی کرے، ایک روپی ایک ڈالر بھی معمولی جو خرچہ ہوگا دو چار ہزار ڈالر کا وہ معمولی خرچہ آپ کر لیں، کوئی بڑا خرچہ جو ہے میں نہیں کروانا چاہتی اور صرف سنت کی نیت سے۔ تو باپ کو ایک جھٹکا تو لگا کہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے، اور بیٹی سے زیادہ اس کو باپ کو ٹینشن کائی کا تھا کہ سماج میں لوگ کیا بات کریں گے کہ پہلی بیٹی کی شادی پر اتنا بڑا خرچ کیا ہے اور دوسری بیٹی کی شادی کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا، اور سب لوگ دعوت کی راہ دیکھ کے بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو کیا جواب دیں گے۔ دو چار دن کے بعد پھر سمجھایا لڑکی کا وہی جواب کہ میں تو سنت طریقے سے شادی کروں گی، ایک ہفتے کے بعد پھر سمجھایا وہی جواب، اس کا جواب بدلتا ہی نہیں۔ اس کی سہیلیوں کو کہا کہ سمجھاؤ اس کو، نائی کے گئے، ماں کو کہا بیٹی کو سمجھاؤ، وہ نائی کے گئے، ایک ہی بات پر مکم وہ لڑکی کہ میں تو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق سمپل شادی کروں گی، میری شادی میں کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ ایک مہینے تک ڈسکس چلی، آخر میں باپ ماننے کے لیے مجبور ہو گیا۔ نوجوانوں میں آپ سب کو کہتا ہوں اگر آپ سنت طریقے سے شادی کی نیت کر لیں گے انشاءاللہ گھر والے بھی آپ کی بات ماننے راضی ہو جائیں گے۔ پہلے آپ نیت کر لو کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی کی سنت پر شادی کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ تو ایک مہینے کے اندر جو ہے وہ بیٹا ہے بیٹی کی بات پر ابا راضی ہو گئے، پھر شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اس کا باپ بہت ہوشیار تھا، اللہ کی شان دیکھو، اس کے دل کے اندر بات آئی کہ میری بیٹی شادی میں خرچہ کروانے تیار نہیں ہو رہی ہے، سنت طریقے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو ایک دن اکیلے میں ماں باپ بیٹی کو لے کر بیٹھے، بیٹا تو نے جو فیصلہ کیا ہم نے مان لیا، لیکن اب دوسری بات ہم کہہ رہے کہ ہم نے نیت کی تھی کہ بیٹا تیری شادی میں چار لاکھ ڈالر خرچ کرنا ہے، یہ چار لاکھ کا چیک تیرے ہاتھ میں، تجھے جو کرنا ہو اس چار لاکھ ڈالر کا کرنا۔ اس بیٹی نے کیا جواب دیا، ابا جان یہ چار لاکھ ڈالر کے اندر اگر آپ چاہتے ہو تو میرے لیے ایک فلیٹ خرید لو میرے نام کے اوپر۔ باپ نے بیٹی کی خوشی کے اندر فلیٹ خرید لیا اسی چار لاکھ ڈالر روپے کے اندر۔ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد ایک آدھ مہینہ گزرا، اور گزرنے کے بعد وہ لڑکی اپنے شوہر کو لے کر کے خوشی خوشی وہ نئے فلیٹ میں دونوں میاں بیوی آرام سے رہنے کے لیے چلے گئے، اور وہ پہلی والی لڑکی جس کی شادی میں دو لاکھ خرچ ہوا تھا وہ شادی کے تیسرے چوتھے سال کے بعد بھی بھاڑے کے فلیٹ کے اندر رہ رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، اور اس کے شوہر کو ہر وقت ٹینشن، اس لیے کہ خرچے پورے کرنے کے، بھاڑے کے فلیٹ کا بھاڑا دینے کا، گھر کا خرچہ نکالنے کا، ٹیکس بھرنے کی ساری فکر، اور یہ لڑکی خوشی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ اپنی مالکی کے فلیٹ میں رہ رہی ہے۔ تو پہلی بہن آ کر کے ماں باپ کے سامنے فریاد کرتی ہے، خاموں کا میری شادی میں کیوں خرچہ کیا تھا، ہم کو بھی مجھے بھی ایسا چیک مل جاتا تو میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ عزت سے اپنی مالکی کے گھر میں رہتی۔ یہ کتنی ہوشیاری اور عقل مندی کی بات ہے۔ تو مسلمان بھائیو، سنت میں جہاں ثواب ہے وہاں دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ آپ یہ طے کر لیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو زندہ کریں گے اور سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے، اور جو پیسے بچ جائے وہ اپنے لڑکے کو، اپنی لڑکی کو، ان کا فیوچر بھوشیہ سماج اچھا کرنے کے لیے دے دو ان کو، اور اگر بہت مالدار گھر میں آپ کے لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو اتنے پیسے مسجد مدرسے میں جمع کرا دو، اللہ کے گھر میں جمع کرا دو، تو آپ کو کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ آپ سن رہے ہو کہ 1949 میں کنواں کھدوایا، اب تک پانی ہے اور ثواب مل رہا ہے، تو ایسا ایکاد کام آپ کر لیں گے تو دنیا سے جانے کے بعد 50-100 سال تک وہ ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے آپ کے کتنے درجے اونچے ہو جائیں گے۔ اسی لیے جو مالدار لوگ ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، وہ بھی صرف اس نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم سمپل طریقے سے نکاح کریں، دولت کو بچاوے اور بچا کر کے اس کو اچھے کام میں لگاوے، تو ثواب بھی ملے گا اور دنیا کا فائدہ بھی ہوگا۔ دوسرا طبقہ، جن کے پاس پیسوں کی سگوڑ نہیں ہے اور اتنے پیسے نہیں کہ وہ شادیوں میں خرچ کر سکے، وہ جنرل آج کل کیا کام کرتے ہیں؟ دو کام کرتے ہیں، ایک یا تو قرضہ لیتے ہیں، لوگوں سے اوچھینا پیسہ لیتے ہیں، اور بہت دکھ اور درد کی بات بتلاؤں، بعض مسلمان ہمارے شادی میں خرچہ کرنے کے لیے بینک میں سے لون بھی لیتے ہیں، ویاج پر بھی پیسے لاتے ہیں شادی کے واسطے۔ کیا ضرورت تھی قرضہ کرنے کی، ویاج اور لون کے اوپر لانے کی؟ اور جو منہ پھٹ لوگ ہیں وہ لوگوں کے یہاں مانگنے نکلیں گے کہ اسماعیل بھائی شادی آ رہی ہے، زکات صدقہ لاؤ، چھلے ویاج کے بھی لاؤ، شادی کروانی ہے اور اتنا خرچہ کرنا ہے، اتنی بڑی دعوت کرنی ہے، زکات صدقہ ویاج کے پیسے کی اگرانی کر کے، یا بینک میں سے لون لے کر، یا کسی کے پاس قرضہ لے کر کے آپ شادی کریں گے، تو بتلاؤ کہ اس شادی کے اندر کیسے برکت آئے گی۔ یہ دوسرا کام کرنے والے بھی غلط لوگ، اور اس پر میں آپ کو ایک بات سنا، یہ تو جو میں باہر کے قصے اس لیے سناتا ہوں کہ وہاں کے نام سے لوگ بہت امپریس ہوتے ہیں کہ وہاں تو پیسوں کے جھاڑ ہوتے ہیں۔ آپ سنتے رہیے اطمینان سے، انشاءاللہ آواز اللہ پہنچا دیں گے۔ تو میں اس لیے یہ باہر کے قصے سناتا ہوں کہ وہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بہت پیسے والے مالدار لوگ ہیں۔ تو دوسری ایک خرابی کہ جو ہمارے یہاں ایسے ہمارے بھائی ہیں جن کے پاس خود پیسوں کی سگوڑ نہیں ہے، وہ لوگ زکات صدقات ویاج کا اگرانا کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، یا بینک میں سے لون اور ویاج والے پیسے لا کر شادی میں خرچ کرتے ہیں، یہ تو اور بڑا نقصان، اور بڑی بری بات۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں اس پر۔ ہم حضرت کے ساتھ پہلی مرتبہ کینیڈا گئے تو اس وقت ایک آدمی نے اپنی بیٹی کا ایک درد بھرا قصہ سنایا۔ اس کی لڑکی کی شادی ہوئی تو اس باپ نے شادی میں 5 لاکھ کینیڈین ڈالر کا خرچ کیا، 5 لاکھ کینیڈین ڈالر، اور اس میں تقریباً 4 لاکھ ڈالر کے قریب کسی سے قرض لیا، اوچھی کے پیسے لے کر کے اس نے شادی کرائی۔ اور پھر ہوا کیا، جیسا میں نے آپ کو بتلایا کہ شادی میں اس طرح خرچے ہوتے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہے، برکت باقی نہیں رہتی۔ اللہ حفاظت میں رکھے, کہو آمین.
آمین.
تھوڑے دنوں کے اندر شادی کا کچھ وقت گزرا اور اس لڑکی کو سسرال کے اندر سے طلاق ہو گئے, اور طلاق لے کر کے وہ لڑکی گھر آ کر کے بیٹھ گئے. اور جب اس کا باپ ہم کو داستان سنا رہا تھا تو طلاق ہوئے 7 برس ہو چکے تھے, وہ لڑکی گھر میں بیٹھی ہوئی اور اس کا کوئی دوسرا رشتہ بھی نہیں ہو رہا ہے, اور وہ بیچارہ باپ 7 برس سے کما کما کر کے اس کی شادی میں جو قرض لیا تھا وہ چکا رہا تھا. 7 سال گزرنے کے باوجود بھی قرض ادا نہیں ہوا. کتنا بڑا نقصان کہ ادھر نعوذ باللہ بیٹی طلاق لے کے آ گئے, گھر میں بیٹھی ہے, اور اس کی شادی کے وقت جو قرض لیا تھا وہ قرض محنت کر کے وہ بیچارہ چکا رہا ہے. کتنی تکلیف اور کتنا بڑا ٹینشن, آپ اندازہ لگاؤ. اس لیے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان سے میں اپیل کروں گا کہ اس طرح قرض کے چکر میں, ویاج کی قرض کے چکر میں لوگوں سے مانگ کر کے, اس کی کوئی ضرورت نہیں. سنت طریقے سے نکاح کرو. میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیسا ولیمہ, کیسی شادی ہوتی تھی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور کی تمام بیویوں میں ایک لڑکی تھی, ایک بیوی تھی جس سے کنوارے پن میں شادی ہوئی, باقی سب بیوہ, سب بیوہ عورت. ایک عورت ایسی کہ جو کنواری تھی اور ان سے نکاح ہوا, اور وہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب آپ سوچو, اندازہ لگاؤ کہ ایک کنواری لڑکی سے حضور کا نکاح ہو رہا ہے, کتنی اچھی بات, کتنی خوشی کی بات. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہوئی حضرت عائشہ کے ساتھ, اور رخصتی کے دوسرے دن ولیمے کا نمبر آیا, تو ولیمے میں کیا تھا, ایک انصاری صحابی کے گھر سے دودھ کا پیالہ آیا, اور وہ دودھ کا پیالہ حضور نے صحابہ کو بیٹھ کر کے پلا دیا کہ یہ دودھ پی لو, یہ تمہارے نبی کا ولیمہ ہو رہا ہے. آپ سوچئے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو رہا ہے, اور آپ اتنی بات تو جانتے ہیں نا کہ صحابہ حضور کے لیے سب کچھ قربان کرنے تیار ہوتے تھے. تو اگر حضور چاہتے تو مدینہ کے انصار حضور کی شادی پر شاندار ولیمہ کرواتے, پورے مدینہ کی دعوت ہوتی, اور بکرے کے بکرے اور اونٹ کے اونٹ کٹواتے, لیکن کوئی چیز نہیں ہوئی. کیسا ولیمہ ہوا, ایک دودھ کا پیالہ حضور نے پلوا دیا, اور اس پی دودھ کے اندر جو ہے حضور کا ولیمہ ہو گیا. کتنا سمپل ولیمہ. یہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ. اسی لیے مالدار ہو کہ غریب ہو, کسی بھی طبقے کے ہو, ہمیں نکاح شادی منگنی سنت طریقے سے سمپل سادگی والی کرنی ہے. اور دیکھیے جو بیچ میں ایک بات آئی نا کہ لوگوں کو ڈر لگا رہتا ہے کہ لوگ کیا بات کریں گے اور لوگ کیا جو ہے کہانی کریں گے, تو دیکھو لوگوں کی بات تو ایسی ہے کہ آپ جو ہے نا ان کو پلیٹ سونے کی پلیٹ میں کھلاؤ, اگرچہ گناہ ہے, سونے کی پلیٹ میں کھلاؤ اور چاندی کے پیالے میں ان کو چھاس پلاؤ اور سونے کی پلیٹ میں بریانی کھلاؤ, تو بھی وہ تمہاری بات تو ضرور کرنے والے ہیں. لوگوں کی زبان کو آپ کبھی بند نہیں کر سکتے. ابھی حضرت نے عصر کے بعد ایک قصہ سنایا, وہ میں آپ کو سناتا ہوں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے, پھر ایک لیٹسٹ قصہ میں آپ کو سنا. حضرت نے سنایا کہ ایک جگہ شادی ہوئی, اور شادی کے اندر شادی والے نے بہت شاندار دعوت کی, اور دعوت کرنے کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ جان میں آئے تھے بارات میں آئے تھے سب کو ایک ایک جوڑی کپڑے بھی دیے, پوری جان کو, پوری بارات کو اور شادی میں آنے والے کو ایک ایک جوڑی کپڑے دیے. پھر وہ آدمی نے کیا سوچا کہ میں نے اتنی اچھی دعوت کی, اتنا اچھا جو ہے سب کا اکرام کیا, سب کو کپڑے بھی دیے, اب ذرا میں سنوں کہ لوگ میرے لیے کیا بات کرتے ہیں کہ بہت سخی ہے, بہت بڑے سیٹ ہے, بہت شاندار جو ہے شادی کی, بہت اچھا خرچہ کیا, میں ذرا سنوں لوگوں کی بات کو. تو بیچارہ کہیں چھپ کے بیٹھ گیا لوگوں کی بات سننے کے لیے. تو لوگ جاتے جاتے کیا بات کر رہے تھے کہ اللہ نے اتنی دولت دی ہے, اتنا مالدار بنایا ہے, خالی ایک جوڑ کپڑے دیے, دو جوڑ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. یہ ہے دنیا, اس کو دنیا کہتے ہیں. اسی لیے خدا ہم کو سکھلاتے ہیں اتخشون الناس, کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو کہ لوگ کیا بات کریں گے. ہماری ایک شادی ہوئی, ہمارے یہاں کا قصہ ہے, بہت شاندار دعوت. یہ جو آج آپ نے سہن میں جو منڈپ بنایا ہے نا, اس سے تقریباً 20 گنا اچھا شاندار منڈپ بنوایا ہے, نیچے بھی کارپیٹ بچھوائی, اور شادی کے اندر کھانے میں کم از کم 9 آئٹم تھے, اور 1500-2000 آدمیوں کی دعوت تھی. اس میں وہ کیمے کے پراٹھے بھی, جوس بھی, کباب بھی, تندوری چکن بھی, اور اسٹارٹر میں یہ, سوپ میں یہ, بیچ میں یہ, سب ہو گئے. اب شادی کے وہ دروازے پر آنے والوں کو شکریہ ادا کرنے, ملاقات کرنے کے لیے, وہ اب ایک فیشن بنی ہے, وہ کھڑے رہتے ہیں. تو ایک دوست ان کا کھا کے نکلا, تو نکلتے نکلتے کیا کہنے لگا, بہت اچھی تو نے دعوت کرائی لیکن تجھے بریانی کے لیے بکرے کا گوشت نہیں ملا, مرغی کی بریانی کھلائی تو نے. بولو اب آپ کیا کرو گے, 9 آئٹم 1500 آدمی کو کھلا ہوئے, اور وہ اخیر میں نکلتے نکلتے یوں کہے ہوئے کہ بریانی کے لیے بکرے کا گوشت نہیں ملا, مرغی کی بریانی تو نے کھلائی. یہ ہے دنیا کے لوگوں کا تماشا اور حال. اس لیے یاد رکھ لو ایک بات, حضرت فرماتے ہیں بہت اچھی بات آپ دل پہ لکھ لو, سب لوگوں کو خوش کرنا بہت مشکل ہے, ایک اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے. ایک اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر لو, کہ شادی ہو, بیاہ ہو, منگنی ہو, کچھ بھی ہو, بھلے دنیا ناراض ہو جائے لیکن ہم ایک اللہ کو راضی کریں گے. اور اللہ کب راضی ہوں گے, جب ہم سنت طریقے سے شادی اور نکاح کریں گے. اسی لیے آج کی اس مبارک مجلس میں تو یہ تو طے کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ سنت طریقے سے نکاح کریں گے, اور فضول خرچی اور پیسے اڑائیں گے بھی نہیں. اور نوجوانوں کو میں کہتا ہوں, اور بہنیں بیٹیاں باہر سن رہی تو ان کو کہتا ہوں کہ آپ کو مکم ہو جانے کا, آپ مکم ہو جائیں گے تو سب انشاءاللہ ڈھیلے ہو جائیں گے, کہ ہم تو حضور کے طریقے سے انشاءاللہ نکاح کرنا ہے ہم کو. تو اور اسی میں دیکھیے, اب ایک نئی چیز پرانی بھی تھی اور اس میں بھی نئی چیز ہونے لگی, کہ جب خوشی اور غم دونوں موقع پر مسلمان اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے, خوشی ہو کہ غم کا موقع, مسلمان اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے ہر موقع پر اللہ کو راضی رکھنے کا. کسی کا انتقال ہو جائے, وفات, موت, میت کا موقع آئے, تو جس وقت پر ان کو دفن کرتے ہیں, غسل دیتے ہیں, کفن دیتے ہیں, جنازے سے آئے, باہر سے لوگ آئے, اس ایک وقت پر اگر کچھ رشتے دار تھوڑا بہت کھانا لا کر کے باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو, گھر میں جو لوگ غم میں ڈوبے ہوئے ان کو کھلا دے وے, یہ اتنا تو کرنا ٹھیک ہے, جائز ہے اتنا تو کرنا. لیکن کسی کے انتقال کے اوپر 3-3 دن تک کھانا چلاوے اور بعد میں بھی ان کی یاد میں کھانے کا سلسلہ چلتا رہے, یہ کھانا تو ہمارے دین کے اندر اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. بلکہ بعض جگہ پر تو اب کھانے کی دعوتیں ایسی ہوتی ہے کہ ہم کو انتقال کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یہ کب مرے اور ہم خوشی میں کھانا کھلاوے. باقاعدہ دعوت کہ بھائی گھر گھر دعوت کھلاؤ کہ انتقال ہو گیا تو آج تیسرا دن ہے, آج زیارت کرنی ہے, آج فاتحہ کرنا ہے, اس کے لیے یہ دعوت میں آپ لوگ آ جانا, آپ کو کھانا کھلانا, جیسے کہ کوئی خوشی کا ماحول لگتا ایسا ہے کہ مرنے والے کا وارثہ ملنے کی خوشی کے اندر بڑی دعوت ہو رہی ہے. بالکل نہیں. ایک مسلمان خوشی ہو غم ہو ہر موقع پر اللہ کے حکم کا تابع اور پابند ہوا کرتا ہے. اور میں آپ کو کہوں گا اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو یہ موبائل اور انٹرنیٹ کے پیچھے اس کو ضائع مت کرو, برباد مت کرو. اللہ پیسے دیتے ہیں تو اس پیسوں کو آپ جو ہے حلال کاموں میں, نیکی کے کاموں میں, اچھے کاموں کے اندر خرچ کرنے والے بنو. جو بات اللہ نے فرمائی لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر کرو گے اللہ نعمت کو زیادہ کریں گے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, ناشکری کرو گے تو اللہ تعالی کی پکڑ اور سزا بھی بڑی خطرناک ہے. اللہ آپ کو اور مجھ کو دولت, پیسے, روپیے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو ضائع اور برباد کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, شادیوں میں سنت طریقے سے نکاح کی توفیق عطا فرمائے, کسی مرنے والے کے اوپر بھی ہم تیجا, گیارہواں, چالیسواں, جس کا قرآن میں حدیث میں کوئی ثبوت نہیں, کوئی اس پر ثواب نہیں, اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجو, اور آپ میں سے بھی جن کا قرآن ابھی تک صحیح نہیں ہے وہ قرآن صحیح کرو, نماز کی پابندی کرو. اور دیکھو بھائیو, اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ بہت جوڑ اور محبت کے ساتھ رہو, بہت محبت کے ساتھ آپس میں رہو. آپس کے اندر ہم لوگ ایسے پیار محبت سے رہے کہ دوسرے لوگوں کو ہماری آپس کی لڑائی سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملے. لوگ ہماری آپس کی لڑائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور دیکھو یہ مسجد ہے, مدرسے ہیں, یہ عبادت کے لیے ہے, نماز کے لیے, قرآن سیکھنے کے لیے, یہ عہدہ لینے کے واسطے نہیں ہے, یہ سیاست اور راج کارن کھیلنے کی جگہ نہیں ہے, اس کی جگہ دوسری ہے. مسجد ہے, مدرسہ ہے, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, یہ مسجد تو اللہ کے واسطے, مدرسہ اللہ کے واسطے, مکتب اللہ کے واسطے. یہاں نماز پڑھنے کی, بچوں کو قرآن پڑھانے کا, یہ نہیں سوچنے کا کہ اس کا پاور, اس کا عہدہ میرے ہاتھ میں آوے, میں اس کا سنچالن کروں اور اس بنیاد کے اندر ہمارے اندر آپس میں لڑائی ہو. بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ تو عبادت کی, قرآن سیکھنے سکھانے کی جگہ ہے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے نا قیامت کے دن ایک ایک پیسے کا حساب لیں گے, ایک ایک پیسے کا. ایک آدمی غلط طریقے سے کماتا ہے اس کا بھی حساب دینا ہے, غلط جگہ خرچ کرتا ہے اس کا بھی حساب دینا ہے, چوری کرے گا, دھوکہ دے گا, بناوٹ کرے گا, دو نمبر ہی کرے گا, دنیا میں کسی کو پتا نہیں چلے گا, لیکن اللہ کو سب چیز معلوم ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ آج ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے, کہنے سننے کو قبول فرمائے. آپ سب لوگ اس بات کی پوری مضبوط نیت کرے کہ انشاءاللہ ہر ہر بچے کو مکتب میں بھیجیں گے, کہو انشاءاللہ, اور اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کے لیے اور زیادہ بھیجو, اور زیادہ ان کو جو ہے دین کا علم سیکھنے کے لیے بھیجو, اور جو ہے شادی بیاہ موت میت کے موقع پر فضول خرچی اسراف مت کرو. اور جیسا کہ کہا, جو پہل کرے گا, جو شروعات کرے گا, بعد میں جتنے لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ اس کا ثواب بھی اس کو ملنے والا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کی بستی میں حضرت تشریف لے آئے, کتنے سالوں کے بعد. جو پرانے لوگ ہیں ان کو یاد ہے کہ کئی سال پہلے ایک مرتبہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ تشریف آوری ہوئی. ہوئی تھی اور کئی سالوں کے بعد آج حاضری ہوئی. ماشاءاللہ آپ لوگ خوش نصیب ہو اللہ والوں کا آنا ان بستیوں کے اندر, تو ان کے آنے کی برکت سے زندگیوں میں ہمیں کچھ تبدیلی بھی لانی چاہیے اور کچھ ہمیں سیکھ کر کے اپنی زندگی کے اندر کچھ نیا راستہ دین کا, کہ بھائی پرانے کام جو پرانے رسومات رواج اس کو چھوڑے اور دین کے راستے کے اوپر عمل کرنے کا ایک نیا حوصلہ نیا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.